آپس میں ایک دوسرے سے راضی کرنا یہ صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، اور کسی شخص کی مدد کرنا اس کی سواری کے سلسلے میں. فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اس کو سواری پر بٹھانا یہ بھی صدقہ ہے. او ترفع له عليها متاعه صدقه، یا اس شخص کے لیے اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے. ایک شخص کے پاس سامان زیادہ ہے اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو اس سامان کو اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک اور نیکی، یہ بھی صدقہ ہے. والكلمة الطيبة صدقة، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ہر قدم جس پر چل کر مسجد کی طرف جایا جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. انسان جب چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے، ارشاد فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک صدقے کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے. وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً، راستے سے کسی تکلیف والی چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. دوسری حدیث کی روایت، یہ ایک مشہور صحابیہ ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور یہ ام کلثوم بنت عقبہ، یہ ان مسلمان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عقبہ کی بیٹی جو ام کلثوم ہیں، انہوں نے ہجرت کے سفر کو اس طریقے پہ اختیار کیا کہ ان کے گھر والے، بھائی اور والدین اس وقت سب کے سب کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے ان سے چھپ کر، ام کلثوم نے اس ہجرت کے سفر کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر اختیار کیا، اور اس طریقے پہ کہ بغیر سواری کے پیدل انہوں نے مکے سے مدینے تک کا سفر کیا. اور یہ وہ ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اور ہجرت کے بعد مدینے میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اسامہ کے والد تھے، انہوں نے ان سے نکاح کیا. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عشر مبشرہ میں سے الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان سے نکاح کیا، اور ان سے ان کو پھر طلاق ہوئی. اور پھر عشر مبشرہ کے ایک دوسرے ہیں عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے ان سے نکاح کیا. تو یہ وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جو عشر مبشرہ میں سے دو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہما ان کے نکاح میں یہ رہی ہیں. اور سب سے آخر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر ان سے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے نکاح کیا. یہ ام کلثوم جو کہ عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے 10 احادیث کو روایت کیا ہے جن میں یہ حدیث متفق علیہ ہے، جس کو امام النووی نے یہاں اس باب میں پیش کیا ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراتا ہے. یعنی اگر دو ناراض مسلمان بھائیوں کے درمیان ان کو راضی کرنے کے لیے صلح و صفائی کرنے والا شخص جھوٹ بھی بولے تو یہ جھوٹ جائز ہے، اس جھوٹ کی اجازت ہے. بلکہ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس سے دو مسلمان بھائی آپس میں راضی ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراتا ہے. فینمی خیرا، یہ خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، او یقول خیرا، اور یا خیر کی بات کہتا ہے. اس لیے یہ جھوٹ یہ گناہ کے زمرے میں شامل نہیں ہے کہ اس کا تعلق خیر سے ہے, اور یہ جھوٹ بولنے والا اس کی نیت خیر اور نیکی پہ ہوتی ہے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن اس جھوٹ کا مقصد یہ ہے کہ دو ناراض مسلمان بھائی آپس میں راضی ہو جائیں. یہی حدیث انہی ام کلثوم بنت عقبہ ان سے روایت شدہ ہے اور یہ متفق علیہ ہے, لیکن جو الفاظ صحیح مسلم میں ہیں ان میں ارشاد فرمایا کہ وفی روایت مسلم, مسلم کی جو روایت ہے اس میں ان چیزوں کی زیادتی ہے. یعنی یہ جو جملے اب امام النووی نقل کر رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں ہے. یہ کہتی ہے کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ. یہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں کے جھوٹ کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے لوگ جو جھوٹ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں اجازت دی ہو. یرخص یعنی اجازت دی ہو. الا فی ثلاث سوائے تین مقامات اور سوائے تین موقعوں کے. وہ کیا ہے؟ طعن الحرب, جب کفار و مشرکین سے لڑائی ہو رہی ہو تو جہاد میں اور لڑائی کے وقت اگر کوئی شخص مسلمانوں کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ جائز ہے. اور دوسرا جھوٹ والاصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح و صفائی, یہ جھوٹ بھی جائز ہے. اور تیسرا جھوٹ وحدیث الرجل امرأتہ, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ اس کی بیوی اس سے ناراض ہے اور گھر میں ان کا آپس میں اختلاف ہے تو اپنی بیوی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اگر یہ شخص اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ جائز ہے. اسی طرح وحدیث المرأة زوجها, اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے تو یہ جھوٹ بھی جائز ہے. لیکن یہاں اس چیز کا جس طریقے سے کہ محدثین اور مفسرین اور علماء نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں شدید ناراضگی اور شدید اختلاف اور گھر کے تعلقات اور خانگی تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو. جس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے اور نہ اس سے کھلی چھٹی مل گئی شوہر کو اور بیوی کو کہ وہ دن میں 10 بار جھوٹ بولے, یا جب بھی موقع ہو تو اپنے شوہر سے جھوٹ بولے, یا شوہر کو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ باہر ادھر ادھر گھومتا پھرے اور جب گھر میں اس سے بیوی پوچھے تو وہ جھوٹ بولے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو گیا ہے جس واقعے کی وجہ سے, یا کوئی ایسی بات بیوی تک پہنچی ہے جس بات کی وجہ سے, یا کوئی ایسی بات شوہر تک پہنچی ہے جس بات کی وجہ سے, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, تو اگر اس صورت میں اس بات کا اندیشہ ہے خطرہ ہے کہ گھر کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اللہ نہ کرے شدید ناراضگی تک اور طلاق تک نوبت آ جائے گی, تو اس صورت میں جائز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ بولے اور بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے. لیکن اگر اس کی کھلی چھٹی مل جائے تو پھر دونوں کی عادت یہ ہو جائے گی کہ وہ مسلسل جھوٹ بولیں گے. اور شریعت میں جن چیزوں کی اللہ نے یا اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی ہے, ترخیص یعنی رخصہ اجازت دی ہے, وہ مشروط ہے. اور اس مشروط اجازت کو اگر کوئی شخص غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور بیوی شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہے, لیکن اللہ کو کوئی شخص بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کی طرف سے جو نگران نگہبان آپ کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں, آپ کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلتا مگر یہ کہ وہ اس کو لکھتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, ان سے کوئی بات آپ کی چھپ نہیں سکتی. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها, یہ مشروط اجازت ہے اور یہ اجازت عام اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ جھوٹ بولنا مطلق فی نفسی جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل اور زنا اور غیبت اور بہتان ان تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ نفرت چھوٹ سے. اس لیے بعض روایات میں جو تابعین سے منقول ہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے سے اور کبیرہ گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. قرآن میں صریح یہ ارشاد ہمیں اللہ کا ملتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے, دھتکارا ہوا ہے, مردود ہے. اس لیے یہ اجازت جو جھوٹ بولنے کی اجازت کی مشروط ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے جنگ کی حالت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور دو مسلمان بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. گویا کہ اس جھوٹ کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت مشروط ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں کو صرف ایک دوسرے سے اس جھوٹ کے بولنے کی اجازت ہے جس کو وہ اپنے گھر کے تعلقات کی نسبت جائز سمجھتے ہوں اور مناسب سمجھتے ہوں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس متفق علیہ حدیث کو روایت کیا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کو نقل کیا ہے کہ جس کیفیت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ نے شور کی آواز سنی. اور جب یہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس شور کی آواز سنی تو یقیناً اس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہوں گے. یہ کہتی ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم, جھگڑے کی آواز سنی. بالباب دروازے پر, عالیتا اصواتهما, ان دونوں کی آواز بہت بلند تھی. جھگڑا کرنے والے دو آدمی تھے اور ان کی آواز بلند تھی. عالیتا اصواتهما, ان دونوں کی آوازیں بلند تھیں. اذا احدهما, ان دونوں میں سے ایک, یستودع الاخر, دوسرے سے قرض میں کمی کی درخواست کر رہا تھا. ویسترفقه فی شیء, اور دوسرے سے کسی چیز میں کمی کی درخواست کر رہا تھا. جس طریقے پہ اس حدیث کے آخر میں امام النووی نے لکھا معنی یستودعه, یستودعه کا معنی کیا ہے, یسألہ ان یضع عنہ بعض دینہ, یہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا مجھ پر جو قرض ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دو. ویسترفقہ, اس کا معنی کیا ہے, یسألہ الرفق, اس سے یہ نرمی مانگ رہا تھا, یعنی کمی کی درخواست کر رہا تھا کہ ذرا اس معاملے میں میرے ساتھ نرمی کرو. رفق کے معنی ہے نرمی. وہو یقول, اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا, واللہ لا افعل, اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کرتا. فخرج علیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے اور کہا, اين المتألی علی اللہ لا يفعل المعروف, اين المتألی علی اللہ, کہاں ہے وہ جس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اس بات پر. کیونکہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے واللہ لا افعل, اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام, اين المتألی, کہاں ہے وہ جس نے کہا واللہ لا افعل کہ میں یہ نہیں کروں گا. اين المتألی علی اللہ, اللہ کی قسم کھانے والا کہاں ہے. لا يفعل المعروف, جو اس بات کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ نیکی کا یہ کام نہیں کرے گا, یعنی اپنے اس بھائی کو مزید مہلت نہیں دینا چاہتا جس نے اس سے قرض لیا ہے, اور اپنے اس بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا جو اس سے نرمی کے معاملے کی درخواست کر رہا ہے. فقال, تو اس شخص نے کہا, انا یا رسول اللہ, میں ہوں یا رسول اللہ. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جملہ اَيْنَ الْمُتَعَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفِ جب اس دوسرے آدمی نے سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ اس شخص کو اپنے اس بھائی کو مہلت نہیں دینا چاہتا, وہ سمجھ گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اس بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں. تو اس شخص نے کہا وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ, اس شخص کے لیے وہی ہے جس کو یہ پسند کرے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آ جانے کے بعد اس شخص نے جس کے پیسے دوسرے شخص نے دینے تھے اپنے اس دوسرے بھائی کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ پسند کرتا ہے اس طریقے پہ معاملہ کرنے کو تیار. اس سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ اگر معاملات کے وقت, اختلاف کے وقت اور کسی بھی جھگڑے اور خصومت کے وقت اگر کوئی بڑا شخص, عالم دین, استاد یا خاندان کا بڑا بیچ میں آ جائے تو اختلاف اور جھگڑا کرنے والے دونوں کو اس بڑے شخص سے حیا کرنے چاہیے اور اس بڑے شخص کے کہنے پہ اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ نرم کرنے چاہیے. اس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی معاملے کے بیچ میں پڑ جاتے تھے تو وہ فوراً ہر شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جایا کرتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه, فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة, فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس, وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف, فأخذ الناس في التصفيق, وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته, فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف, فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس, فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟
ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه یہ سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے, اور اس حدیث میں اس اہم واقعے کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصر کی نماز تقریباً فوت ہونے والی تھی, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے وقت پہ نہیں پہنچے. اس حدیث میں اس اہم واقعے کو بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ بنی عمر ابن عوف یہ اوس قبیلے کا ایک حصہ تھا اور اوس قبیلے کی ایک شاخ تھی بنی عمر ابن عوف. ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے ہاں آپس کا کچھ اختلاف پیدا ہوا ہے, اور جس طریقے پہ صحیح بخاری میں کتاب الصلح میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ ان اہل قباء اقتتلوا حتی تراموا بالحجارہ, کہ قباء بستی میں اوس کے یہ انصار اصحاب ہیں, ان کے جو عمر بن عوف قبیلے کے لوگ ہیں ان کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا ہے, اور ایک دوسروں کو انہوں نے پتھر مارے, لکڑیاں وغیرہ, اس سے ایک دوسرے پہ انہوں نے وار کیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ بلغه ان بنی عمر بن عوف کان بینہم شر, آپ تک یہ اطلاع پہنچی کہ بنی عمر بن عوف میں شر ہے, یعنی آپس کا جھگڑا وغیرہ. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہی یہ خبر ملی فوراً اپنے بعض اصحاب کو لے کر فی اناس معہ, اپنے بعض صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے, اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی آپس میں صلح صفائی کی کوشش کی. اور اس گفتگو میں اور اس راضی نامے میں اور آپس کی صلح و صفائی کرانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت دیر ہو گئی, روک لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فحبس آپ روک لیے گئے, اس قدر تاخیر ہو گئی, اور وحانت الصلاۃ اور نماز کا وقت آیا, وقت پورا ہو گیا نماز کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی نہیں پہنچے. فجاء بلال, بلال رضی اللہ عنہ چونکہ مؤذن تھے اور اقامت کرنے والے تھے, انہوں نے وقت کو دیکھا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تک تشریف نہیں لائے. تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فقال یا ابا بکر, اور ان سے کہنے لگا کہ اے ابو بکر, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وحانت الصلاۃ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا, فہل لک انت ام الناس, کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے؟ قال نعم ان شئت, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تم یہی چاہتے ہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں جو کہ کتاب الاحکام میں ہے، اس میں صراحت سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ نماز جس نماز سے آپ کو تاخیر ہوئی، یہ عصر کی نماز تھی، ظہر کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اس متفق علیہ حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور سنن ابو داود میں اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی کے ہاں ان چار مشہور حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہوئے بلال سے کہا کہ ان حضرت الصلاۃ ولم آتک فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ بلال اگر مجھے واپسی میں دیر ہو جائے اور نماز تک میں نہ پہنچوں تو ابو بکر سے کہنا وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو پہلی بات یہاں سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر ہم تک کسی مسلمان کے بارے میں یہ اطلاع پہنچے کہ فلاں مقام پہ، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں، فلاں خاندان میں، فلاں قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے اور ہمارے لیے اس میں اسوہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوراً ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی صلح و صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی آپ کو خبر ملی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بینہم فی اناس معہ، آپ کچھ لوگوں کو لے کے فوراً روانہ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سارے کے سارے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے، اور خود رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی خیال تھا اور آپ کا حکم تھا، ارشاد تھا کہ صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ اس لیے افضل ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ میں سے کسی اور کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم نماز پڑھا دینا، بلکہ جاتے ہوئے بلال کو وصیت کر گئے کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ فاقام بلال، بلال نے اقامت کی، وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر آگے ہوئے مصلے پہ، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلے پہ کھڑے ہوئے، فکبر وکبر الناس، تکبیر تحریمہ کہی اور سب لوگوں نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع ہو گئی۔ جو ہی نماز شروع ہوئی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ صفوں میں سے راستہ بناتے ہوئے پہلی صف میں جا کر ابو بکر کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، نماز میں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے نماز کے دوران تالیاں بجانا شروع کر دی، اور تصفیق سے مراد وہ تالی ہے جو ہاتھ کو ران پہ مار کر آواز پیدا کی جاتی ہے، دونوں ہاتھوں کی آواز والی تالی نہیں، بلکہ اس تصفیق سے مراد ہاتھ کو اپنی ران پہ مارنا، یہ ہے اس سے مراد ہے تصفیق۔ وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی صلاته، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نماز میں ہوتے تو کسی بھی طرف وہ توجہ نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ فلما اکثر الناس، جب آوازوں میں کثرت پیدا ہوئی، بہت زیادہ آوازیں انہوں نے سنی، التفت، تو انہوں نے پیچھے دیکھا، سینے کو انہوں نے نہیں پھرایا قبلے سے، بلکہ صرف اپنے چہرہ مبارک کو پیچھے کیا، دیکھے کہ کیا ہے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے ہیں. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا. فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے انداز میں، نماز میں انہوں نے دعا نہیں کی بلکہ دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے بلند کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے اور میں نے ان کو دیکھ لیا اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی نماز پڑھاؤ. لیکن رجع القہقرہ، قہقرہ کہتے ہیں پاؤں کے بل الٹا پیچھے کو پلٹنا، پیروں کے بل الٹا پیچھے کو پلٹنا، تو آپ پیچھے پلٹیں تاکہ سینہ آپ کا وہ قبلے ہی کی طرف رہے. حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے جہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے کھڑے ہوئے مصلی پہ. فصلى للناس، اور لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما فرغ، جب نماز سے فارغ ہوئے. اقبل على الناس، تو لوگوں کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا. ایوہ الناس، لوگوں، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. حین نابکم شیء فی الصلاۃ، جب نماز میں تمہیں کوئی حاجت پیش آتی ہے. نابہ کسی بھی قسم کے کام کو کہتے ہیں. اخذتم فی التصفیق، تو تم رانوں پہ ہاتھ مارتے ہو. انما التصفیق للنساء، رانوں پہ ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے. من نابہ شیء فی صلاۃ، جس تم میں سے کسی کو اگر نماز میں کوئی کام پیش آ جائے، یعنی نماز کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو جو غیر معمولی واقعہ ہو، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام سے کوئی غلطی ہو یا کسی اور نمازی کی کوئی غلطی اور اس غلطی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانی ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرو، لیکن زبان سے اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی تالیاں تمہیں بجانی چاہیے. تصفیق سے مراد، اگرچہ بعض مفسرین اور بعض محدثین اور بعض فقہا نے یہ مراد لیا ہے کہ اس سے ہو بہو وہی تالیاں بجانا مراد ہے جو ہمارے ہاں عرف عام میں تالیاں بجائی جاتی ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد رانوں پہ ہاتھ مارنا ہے. اور ایک تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ تصفیق سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پہ مارا جائے. تو اس کے بارے میں تین قول ہیں کہ تصفیق سے مراد کیا ہے. تصفیق سے ایک مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ماری جائے، جس طریقے پہ تالی بجائی جاتی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پہ مارا جائے. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں رانوں پہ یا ایک ران پہ مارا جائے. تو جو معنی بھی اس سے مراد ہو، فرمایا کہ یہ عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے اور نماز پڑھنے والے مقتدی اگر یہ چاہیں کہ امام کو تنبیہ کی جائے، اس کو لقمہ دیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کی طرف سے امام کو غلطی پہ تنبیہ کرنی ہو تو وہ تصفیق سے کام لیں گی. ان تصفیق سے مراد یہ ہے کہ وہ تا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ ماریں گی. اور یہاں فقہا نے ارشاد فرمایا، جمہور اور اکثر فقہا نے، کہ عورتوں کے لیے تالی کے مسئلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پہ ماری جائے یا اپنے ہاتھ کو اپنی ران پہ مارا جائے. یہ تالیاں جو بجائی جاتی ہیں یہ نہ مردوں کے لیے جائز ہیں اسلام میں، یہ تالیہ جو ہم لوگوں کے ہاں رواج بن گیا ہے کہ کسی تقریب میں اگر کسی بولنے والے اور کسی شخص کا اگر ہم خیر مقدم کرتے ہیں یا اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے حاضرین تالیاں بجاتے ہیں. اسلام میں نہ مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ تالیاں بجائیں نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ تالیاں بجائیں. نماز کے دوران عورتیں تالیاں بجاتی ہیں, اس تالی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت سے مارا جائے اس کو, اور یا رانوں پہ ہاتھوں کو مارا جائے. یہ تالیاں بجانا یہود اور نصارہ کی اندھی تقلید ہے. یہود و نصارہ سے تالیاں بجانا یہ ہمارے ہاں آیا ہے. سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا یہودیوں اور نصارہ کی عادت ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے سے, اپنے اسکولوں اور تعلیمی اداروں سے اور ہمارے ہاں جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اس بری عادت کو ختم کرنا چاہیے جو تالیاں پیٹنے کی بری عادت ہے. ہمت افزائی کے لیے جو صحابہ اور تابعین سے جو چیز منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر. کسی شخص کی ہمت افزائی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی تقریر سے, اس کے واقع سے, اس کی گفتگو سے یا اس کی کسی بھی اچھی بات سے آپ خوش ہوئے ہیں, تو اس کی ہمت بنانے کے لیے, اس کی ہمت افزائی کے لیے, اس کے خیر مقدم کے لیے, اس کے استقبال کے لیے آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن تالیاں بجانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے جو اور بیماریاں اور مصیبتیں ہمارے معاشرے میں داخل ہوئیں ان میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہر سرکاری اور غیر سرکاری تقریب میں تالیاں بجائی جاتی ہیں. فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ. جب سبحان اللہ کہا جاتا ہے, حِينَ يَقُولُ, جب کہا جاتا ہے سبحان اللہ, لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ, اس کو نہیں سنتا کوئی آدمی بھی, الا التفت, مگر یہ کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کو کوئی بھی نہیں سنتا الا, مگر یہ کہ التفت, وہ سبحان اللہ سن کے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کوئی خاص بات بھی ہے. یہ نصیحت تو آپ نے لوگوں سے کی, نمازیوں سے, اور ابو بکر سے کہا کہ یا ابا بکر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك, جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پوری کرو پھر تم نے نماز کیوں پوری نہیں کی. اب دیکھیں یہاں سے آپ اس دقیق مسئلے کو سمجھیں کہ یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ماننا یہ مسلمان پہ واجب ہے. یہاں پر اللہ کا اور اس کے رسول کا اور شریعت کا ظاہری حکم یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانا جائے. آپ نے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ, لیکن ادب اور ذوق, ادب اور ذوق اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے بعض لوگ جب اس قسم کے معاملات میں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے, کون سی حدیث میں لکھا ہے, تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے, وجدان سے ہوتا ہے, اور ذوق کے لیے, وجدان کے لیے, ادب کے لیے, محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. یہاں ظاہری دلیل یہ ہے کہ رسول کی بات کو مانا جائے, لیکن ذوق اور ادب یہ کہتا ہے کہ رسول کی بات کو نہ مانا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو؟ اور ابو بکر نے خود جواب دیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے انہوں نے یہ جواب دیا, اور یہ جواب دے کر رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اس کا تعلق ذوق سے ہے. فرمایا کہ ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہو اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور اس جملے میں بھی ادب کے کئی ایسے پہلو ہیں کہ اس جملے پہ غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا ادب کیا, ادب کا اتنا خیال رکھا کہ جب جواب دیتے ہیں تو جواب دیتے ہوئے اپنا نام ابو بکر استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا، یعنی ابو بکر کی آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ادب سے اپنا نام نہیں لیا کہ میں استادوں اور بڑوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ جو صرف دو کتابیں اور دو سبق پڑھ کے استادوں کی بول چال اور ان کے کردار میں کیڑے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اپنے استادوں اور بڑوں اور والدین اور مربین اور مشائخ کے سامنے آواز کو بلند کرتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں، یا ان سے اس طریقے پہ خطاب کرتے ہیں جس طریقے پہ بے تکلف دوست ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کا ادب صحابہ کو سکھاتے ہوئے بتایا کہ اگر تم ان سے اس طریقے کی گفتگو کرو گے جس طریقے پہ تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جرأت بھی اپنے لیے پسند نہ کی کہ اپنا نام حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے، کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت اور کیا حیثیت کہ وہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے. اور دوسرا دقیق پہلو ہمیں یہاں یہ ملا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائے، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے اور کہتے تو اس میں وہ سچے تھے کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہیں کہ وہ امام المتقین اور سید الاولین والآخرین اور امام الانبیاء والمرسلین کو نماز پڑھائے، یہ بھی نہیں کہا. یہ کہنا بھی انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا، کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں، یعنی فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائے. نہیں، ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی، سامنے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ موجود ہوں اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.